جو تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے، تربیت فرمانے والا ہے۔ سب کے معنی میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ فرمائے کہ رب کے معنی یہ ہیں کہ جو ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیج بائی اسٹیج، درجہ کمال تک پہنچا دے۔ دنیا میں بھی جب تعمیر ہوتی ہے، اگر بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو پہلے بنیادیں بناتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں ترائی وغیرہ کر کے، پھر تھوڑا تھوڑا اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو میرے دوستو تربیت کہتے ہیں۔ رب کے معنی تربیت فرمانے والا۔ جیسے دنیا کا ایک نظام ہے، جیسے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ ہو تو پورا بالغ آدمی پیدا ہو، اس بات پر قدرت بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ کیسے ہوگا، اتنا بڑا بالغ نکلے؟ تو میرے مرشد نے ہنسے اور فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا مرد پیدا ہو تو اتنی بڑی ماں بھی بنا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، عادت اللہ جس کو کہتے ہیں اور سنت اللہ، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اچھا پھر کیسے، پہلے نطفہ پھر لوتھڑا بنتا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ بچہ تربیت اور پرورش پاتا ہے، دنیا میں بھی آتا ہے، پہلے جو ہے وہ ماں کا دودھ اس کی غذا ہوتی ہے، ہلکی ہلکی غذائیں کھاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ غذا ثقیل کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ آتا ہے وہ گوشت روٹی بھی کھاتا ہے۔ تو اس کا نام ہے تربیت۔ لہذا تربیت کی مثال ایسی ہے جیسے 100 منزلہ سیڑھی پر چڑھنا، تو کیسے چڑھتا ہے؟ ایک ایک قدم۔ اس لیے ایک نقطے کی بات، ایک بزرگ بڑی عمر کے لوگوں سے تجربے کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ ایک دفعہ مکہ شریف میں ایک جگہ جانا تھا، تو وہ ہوٹل بہت اونچائی پر تھا، کچھ پہاڑ تھے، اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ تو کچھ نوجوانوں نے کیا کیا کہ جوانی کے جوش میں بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور وہ میں بزرگ کے ساتھ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلو۔ اب آہستہ آہستہ جب چڑھنے لگے تو وہ سیڑھیاں گھومتی گھومتی ایسے، کبھی یوں کبھی یوں، تو دیکھا کہ ایک جگہ وہ سارے نوجوان سانس پھولی اور بیٹھے ہوئے، اور ان بزرگ نے مجھ سے فرمایا تھا اور ایک دو ساتھی اور تھے، آہستہ آہستہ چلو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ سانس بالکل درست اور آہستہ آہستہ چلتے ان سے پہلے پہنچ گئے۔ تب وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر آہستہ آہستہ قدم رکھو گے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اسی کا نام ہے تربیت۔ ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اور تربیت فرمانے والا یہ مربی کہلاتا ہے، اور یہی چیز دین کے اندر بھی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی کہ اپنے دین کے لیے ایک دینی مربی بھی رکھو، جس سے دینی تربیت حاصل کرو۔ اور دینی تربیت کی جو انتہا ہے، وہ انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کا وہ کمال پیدا ہو جائے کہ ایک لمحہ ایک سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کریں۔ یہ تعلق مع اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم ہماری جانوں کو نصیب ہو جائے۔ اور یہ درد اور یہ تربیت حاصل کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ ان کی صحبتوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے یہ محبت اللہ تعالیٰ کی سیکھے، اور کتنی کہ ایک لمحہ ایک سانس ہماری زندگی کا ہمارے مالک اپنے پالنے والے کی نافرمانی میں نہ گزرے، ایسا تعلق مع اللہ اور درد دل حاصل کرے۔ تو یہ رب ہے میرے دوستو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تربیت فرمانے والے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. الحمدللہ کا میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو تعریف کی چار قسمیں ہیں. حضرت معاذ شاہ دغی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ کے مرشد ہیں فرماتے تھے کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں, پانچویں قسم ہو نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں پروبیبلٹی, جو اسٹیٹسٹکس میں پڑھائی جاتی ہے پڑھتے ہیں. یعنی اس کی چار تعریف کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں, پانچویں ہو نہیں سکتی. نمبر ایک کہ بندہ بندے کی تعریف کرے. در حقیقت بندہ کے کسی بندے کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ تعالی کی تعریف ہے. جیسے کوئی برتن کی تعریف کرے تو برتن کی نہیں بلکہ کمہار کی تعریف ہے, یعنی برتن بنانے والے کی تعریف ہے. لہذا اگر کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت وہ بھی اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے, کیونکہ جو کمال جو جمال وہ بندوں کو عطا ہوتا ہے وہ بندے کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا ہے. جیسے علم ہے, کوئی عالم ہو اس کی نیکی ہے, تقویٰ ہے, صحت ہے, جوانی ہے, مال ہے, جتنی چیزیں ہیں میرے دوستو یہ سب اللہ تعالی کی عطا ہے. لہذا کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرے در حقیقت وہ اللہ تعالی کی تعریف ہے. ہو گئی نا ایک قسم. دوسری قسم کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی تعریف کرے, یہ بھی اللہ تعالی کی تعریف تو کر ہی رہے اللہ تعالی کی تعریف. لہذا اسی میں سکھایا کہ رب العالمین, ابھی تعریف ہو رہی ہے کہ کیا ہے وہ رب کون ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. عالم انسان ہو, عالم جن ہو, عالم ملائکہ ہو, جتنے عالم کی قسمیں ہیں سب کی تربیت فرمانے والی وہی ذات ہے میرے دوستو. اور کیا فرمایا, الرحمن, رحمان ہے اور رحیم. رحمان کے معنی بھی رحمت کے ہیں اور رحیم کے معنی بھی رحمت کے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے, دیکھو آپ بچے سب پیچھے جاؤ, آپ بڑے آگے تشریف لائیں, چلو سب ادھر جاؤ پیچھے جا کے سو جاؤ. آپ لوگ بڑے آگے بیٹھے, آپ لوگ آگے آئیے جناب. رحمان اور رحیم کی رحمت اردو میں جب ترجمہ کرتے دونوں کے معنی رحم کو فرمانے والا, لیکن اس میں فرق ہے. رحمان, ایک فرق تو یہ ہے کہ رحمان کی رحمت کبھی کبھی ممزوج بالالم بھی ہوتی ہے, یعنی دکھ کے ساتھ ملی ہوئی. اس کی مثال کیا ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہے, اب وہ کوئی پھوڑا نکل آیا, اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے چیرا لگاتا ہے, کاٹتا ہے, تکلیف ہے کہ نہیں ہے. لیکن کوئی ڈاکٹر کو کہے گا کہ یہ ظالم ہے, تکلیف ہے, لیکن ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ اس تکلیف میں آرام ہے. لہذا کبھی کبھی یہ جو ہمیں بلائیں مصیبتیں کوئی تکلیف آتی ہے میرے دوستو یہ اللہ تعالی کی طرف سے, لیکن اس میں ہمارے لیے ضرور کوئی نفع ہے, کوئی فائدہ ہے. لہذا رحمان کی رحمت ممزوج بالالم یعنی تکلیفوں کے ساتھ کبھی ہوتی ہے کہ تکلیف ہوئی اس کے بدلے میں انعامات ملتے, اللہ تعالی کی رحمتیں ملتی ہیں. جیسے بیمار ہے اس پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور رحیم کی رحمت, اچھا رحمان کی جو رحمت ہے وہ عام ہے, مومنین کے لیے بھی کفار کے لیے بھی وہ عام ہے, اور رحیم کی رحمت یا مومنین کے لیے خاص ہے. اللہ تعالی نے فرمایا نزلم من غفور الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کی مہمانی فرمائے گا. نزل مہمانی ہوگی, کس کی طرف سے؟ غفور کی طرف سے اور رحیم کی طرف سے. مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے غفور اور رحیم دو نام نازل کیے, کہ بخشنے والا اور رحیم رحم فرمانے والا. دو نام کیوں نازل کیے؟ کیونکہ مہمان کی جو عزت ہوتی ہے, مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے. لہذا ہر میزبان یہ چاہتا ہے کہ میرا مہمان وہ عزت سے کھائے اور عزت سے رہے. لہذا جو بندے گنہگار ہیں اگر وہ گنہگار بندے جنت میں رہتے جنت میں اور ہر وقت یہ جب نعمتوں کو دیکھتے کہ آئے ہم تو گنہگار ہیں ہم تو کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں ندامت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں تم نادم بن کر مت رہو یہاں پر تم مہمان ہو بھائی مہمان بن کر رہو اور تمہاری مہمانی فرمانے والی ذات کون ہے غفور ہے جس نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا. مجھے سب آگے آ جائیں تم کون کس کے مہمان ہو ارے اس کے میزبان تمہارا کون ہے وہ بہت بخشنے والا ہے غفور ہے اور رحیم ہے بخشتا اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں یہ دو نام نازل کر کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ بخشتا اپنی شان رحمت کی وجہ سے ہے اس لیے رحیم کی رحمت مومنین کے لیے خاص ہے اور جنت میں مہمانی اللہ تعالی مہمانی فرمائیں گے نزل وہ مہمانوں کی طرح رہے گا ندامت کے ساتھ نہیں کہ جی ہر وقت گناہ یاد کر رہے ہیں کہ سال الصاب اللہ تعالی کی نعمتوں سے اللہ تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے شرم رہا ہے نہیں مہمان کی طرح عزت سے رہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک رئیس شاگرد کیا مہمان ہوئے رئیس نے اپنے غلام کو لکھ کر دیا یہ ایک کھانا ہونا چاہیے. جب کھانے کا وقت آیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وہ فہرست اور لسٹ دیکھی ایک اضافہ کھانے کا اپنی طرف سے فرما دیا. اب جب کھانے کا وقت آیا تو وہ اضافی جو کھانا نظر آیا تو میزبان نے غلام سے کہا یہ کھانا کہاں سے آیا یہ تو میں نے اس فہرست اور لسٹ میں لکھا نہیں تھا یہ کہاں سے آیا. تو اس نے لسٹ نکالی کہا لسٹ دکھاؤ اور لسٹ دکھائی تو کہا یہ اصل میں یہ اضافہ آپ کے استاد کی طرف سے تھا. بس میزبان اتنا خوش ہوا وہ رئیس اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا کیونکہ تُو نے میرے مہمان کا اکرام کیا. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات فرمایا کہ دیکھو جب مکہ شریف میں جاؤ اور مدینہ شریف حرمین شریفین کی جب زیارت اور حاضری نصیب ہو تو فرمایا کہ وہاں پر کسی عورت کو بری نظر سے مت دیکھو اور اچھی نظر سے بھی نہ دیکھو. ان عورتوں کو اچھی نظر سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ نظر تو نظر ہے. لہذا ان عورتوں کو مت دیکھو. کیوں؟ کیونکہ مکہ شریف میں اللہ تعالی کی مہمان ہے اور جو اللہ کی مہمان ہے میرے مرشد فرماتے وہ ہماری ماں سے بھی زیادہ محترم ہے. اور ایسے ہی لڑکے ان لڑکوں کو بھی مت دیکھو جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو وہ اللہ کے مہمان ہے اور اللہ کا مہمان ہمارے باپ سے زیادہ محترم ہے. اور مدینہ شریف میں اللہ کے بھی مہمان اور اللہ کے رسول کے بھی مہمان. اس لیے فرمایا کہ دیکھو اور مہمان کی جو بے عزتی ہوتی ہے جس کو یہاں کہتے ہیں مہمان کی بے عزتی ہوتی ہے وہ میزبان اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. یہ بات میرے مرشد نے اس سفر کے دوران حرمین شریفین میں ہی فرمائی اور اس سفر میں الحمدللہ یہ فقیر بھی حاضر تھا. 1997 میں تب حضرت نے فرمایا پھر یہ آیت پڑھی قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون کہ لوط علیہ السلام نے وہ جو فرشتے آئے تین فرشتے جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام نہیں تھے. میرے مرشد فرماتے کہ اس بات پر مجھے کافی زمانے تک سوچتا تھا کہ عزرائیل علیہ السلام کیوں نہیں ساتھ میں تھے. تو فرمائے اسی سفر میں فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ اصل میں اس قوم کو جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی ان کو زندگی میں عذاب دینا تھا. تو وہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تو وہ جو لوط علیہ السلام کے قوم کے وہ شہوت پرست خبیث فعل کرنے والے وہ لڑکوں کو دیکھ کر جمع ہو گئے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو. تو لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں یہ فرشتے ہیں تو حسین لڑکوں کی شکل میں تھے. تب لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو. تو میرے مرشد فرماتے کہ تو کو اس سے پتا چلا کہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہے، مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہے. اس لیے مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں فرماتے کہ مت کی بدنظری کرو. فرمایا کہ کیا تعجب ہے کہ تقوی فی الحرم، یعنی جو حرمین شریفین میں تقوی سے رہے گا اور گناہ سے بچے گا تو تقوی فی الحرم ذریعہ بن جائے گا تقوی فی العجم کا. دیکھو میرے، انہوں نے میرے مہمانوں کا اکرام کیا اور کسی عورت کو کسی لڑکے کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ تقوی جو حرم میں ہم نے اختیار کیا اس کو عجم کا ذریعہ بنا دے کہ چلو ان کو اس اکرام میں ہم ان کو عجم میں بھی تقوی دے دیں اور یہ ہمارے پیارے اور مقبول بن جائیں. جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ جو رمضان شریف تقوی سے گزارتا ہے یعنی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ رمضان شریف کا تقوی سارے سال پورا برس وہ تقوی سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تعریف کی دوسری قسم کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ہو گیا نا جی. اور تعریف کی تیسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی تعریف کریں. سبحان اللہ، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے باپ کہتے ہیں نا جب بچہ چلتا ہے تو باپ بتاتے دیکھو میرا بچہ کیسا چل رہا ہے، باپ خوش ہو کے کہتے دیکھو 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 چال دیکھو اس کی. کیوں جناب؟ جب بچہ نیا نیا چلتا ہے کیسا باپ کو خوشی ہوتی ہے. لہٰذا بتا دیا دیکھو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ ہمارے خاص بندے، دیکھو ان کو جب زمین پر چلتے ہیں ہماری عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں. تک بتا دیا عاشقوں کی، اور جب ان کو جب ان کے مال میں تنگی ہوتی ہے، خوشحالی ہو یا کڑکی ہو، لیکن یہ دونوں حالتوں میں ہمارے محبت میں یہ مال خرچ کرنے والے ہیں. وآت المال علی حبہ، دو اس میں لکھی، ایک تو لکھا حبہ کی ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے کہ اگر یہ مال سے محبت بھی ہے لیکن پھر بھی ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر اس کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع کرے تو کیا ہماری محبت میں یہ مال خرچ کرتے ہیں. ایسے ہمارے عاشق ہیں، ینفقون فی السراء والضراء، بدحالی ہو خوشحالی ہو بدحالی ہو دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. اور والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرتے ہیں. ایسا نہیں غصہ ہے آستین چڑھا کے تیری ماں نو تیری بہن نو گالیاں دینا اور بکنا شروع کر دی، ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا بیوی کو پاگل کی طرح مارے جا رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے. وہ تو گھنٹی بجی، اب وہ دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو تین سالے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک سالہ تھانے دار، ایک فوجی اور ایک اپنے علاقے کا بدماش، اور مونچھیں یوں تاؤ دے کر کھڑی ہوئی، سرسوں کا تیل لگا کر کھڑا کیا ہوا مونچھوں کو. اب وہ جو بیوی کی پٹائی کر رہا تھا، میرے مرشد فرماتے ہیں غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. یہ جو جتنے غصے والے ہیں، کبھی کسی پولیس والے تو کیا سپاہی پر غصہ کرتے ہیں کبھی؟ یہ جو ایسے مونچھوں کو کھڑی کر کے سپاہی پر غصہ آتا ہے کبھی؟ ہاں تو جی جی جی، اصل میں ایک گل ہے جی، میں کاغذات گھر بھول گیا. وہاں تو بڑے بھیگی بلی بنتے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے، بڑا چلاک ہوتا ہے غصہ، دیکھتا ہے کہ اپنے سے طاقتور ہے وہ. جیسے ہمارے ایک دوست سناتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، وہ چیئرمین کا لٹھا پہن کر کرف والا اکڑ کے ایسے چل رہا تھا، ایک بلڈنگ کے نیچے سے گزرا تو کسی نے دال پھینک دی اوپر سے، اب پوری دال اس کے کپڑے پر. اب اس کو بڑا غصہ ہے، دیکھا دال، دیکھو کون ہے وہ تھلے آئے کون ہے، ہم اوپر سے آواز اچھا بھی آتا ہوں. اب وہ نیچے آیا تو دیکھا بھولو پہلوان آ رہا ہے، وہ کی ہے اس نے دیکھا پہلوان، اس نے کہا دال بڑے مزے کی ہے، پلیٹ میں مل جائے گی تھوڑی سی. کہاں سے اب کیا ہوا وہ ساری اکڑ بھو؟ کیوں؟ پہلوان دیکھ کے ہی بندے کا پتر بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے لیے فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. آتا ان کو غصہ، ان کو بھی آتا ہے، لیکن ہماری محبت کا اثر یہ ہے कि हमारी मोहब्बत में गुस्से को पी जाते हैं। ये आशिकों की अलामत है। दादा तारीफ की तीसरी किस्म क्या हुई कि बंदा बंदे की अल्लाह ताला तारीफ फरमाए। सुभान अल्लाह, क्या किस्मत है कि अल्लाह ताला अपने आशिकों की तारीफ फरमा रहे हैं। और चौथी किस्म यह है कि अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ फरमाए। सुभान अल्लाह, कुरान पाक जगह जगह भरा है, वल्लज़ी अंज़ला सकीनत फी क़ुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ताला वो जात है जो सकीना नाजिल फरमाता है मोमिनीन के दिलों पर। लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहिम, ताकि उनका ईमान जो अकली मौरूसी और इस्तदलाली है वो ईमान ज़ौकी हाली और विजदानी से तब्दील हो जाए। इस तरह जगह जगह वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, कितनी पूरी तारीफ कुरान पाक में जगह जगह है कि अल्लाह ताला अपनी खुद तारीफ फरमाए। तो तारीफ की चार किस्में, और ये तमाम किस्में अल्लाह के लिए खास हैं। ये चार की चार किस्में। फिर आगे क्या फरमाए, मालिकी यौमिद्दीन। ये मजमून असल में सुनाना था जिसके लिए तमहीद थी, कि क्या फरमाया, यौमिद्दीन। यौमुद्दीन यानी मुराद कयामत का दिन है, उसका मालिक है। यहां पर मेरे मुर्शिद एक बात फरमाते हैं, और हजरत ने उस बात पर जो एक दुआ सिखाई बस वो सिखाना मकसूद है, उसका तकरार मकसूद था। फरमाया कि देखो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कयामत के दिन का मालिक हूं मैं। मालिक फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन बतौर काजी या जज मुनसिफ के नहीं बल्कि मालिक के तौर पे होंगे। क्यों? मेरे मुर्शिद फरमाते मालिक इसलिए फरमाया कि जो लोग अदल से न बख्शे जाएंगे अल्लाह ताला उनको अपने फजल से जन्नत अता फरमा देंगे। तो कितने ऐसे लोग होंगे कि जो अदल से न बख्शे जाएंगे। दादा वो मशहूर हदीस शरीफ सुनते रहते हैं कि एक आदमी के पास सिर्फ एक नेकी की कमी होगी, घूमता फिरेगा वो कि भाई एक नेकी दे दो, हर आदमी उस वक्त मुंह फेर लेगा। फिर एक शख्स कहेगा, भाई कैसे क्या परेशानी है? परेशानी है एक नेकी की जरूरत है। अच्छा चलो भाई, मेरे पास एक ही नेकी है, वो मेरे क्या काम आनी है, चल यार ये तू ले ले, चल तेरा तो भला हो जाए। तो बंदा नेकी लेकर पहुंचा कि अल्लाह ताला ये नेकी फला ने दी है। अच्छा उस फला को भी बुला, तूने एक नेकी कैसे दे दी? अल्लाह ने एक ही नेकी दी, चलो इस बंदे का तो काम हो जाए। अच्छा चल तू तो जन्नत में जा, एक नेकी देने वाला तू भी जन्नत में जा। ये क्या है? अगर क्योंकि काजी जो है, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बतौर काजी इसलिए नहीं, क्योंकि काजी कानून का पाबंद होता है, जज जो है कानून का पाबंद होता है। इसलिए मालिक फरमा दिया कि जो अदल से न बख्शे जाएंगे हम उनको अपने फजल से बख्श देंगे। इसका नाम शाही रहम भी कहलाता है। जैसे हमारे अखबारों में खबर छपती है कि इतने कैदियों को सदर ममलिकत ने उनकी सजा मुआफ कर दी, ये जो है हक हमारे सदर को भी है। और बादशाह ने इतने लादा, ये भी खबर आती है कि सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मायूस होकर मुजरिम ने सदर से रहम की अपील कर दी, ये अखबारों में खबर भी आती है। लादा अगर सदर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे तो सजा मुआफ कर सकता है, ये रखा इख्तियार दिया। तो अल्लाह ताला ने भी मालिक फरमाया कि काजी और जज नहीं, कि अगर जो फजल जो अदल से ना बख्शा जाएगा हम उसको अपने फजल से बख्श देंगे। और अल्लाह ताला का फजल पाबंद अदल नहीं है, इसलिए जिस पर ये चाहेंगे फजल। लिहाजा एक ऐसा बंदा भी हदीस शरीफ में आता है कि वो बंदा गुनाह लेकर पहुंचेगा, अल्लाह ताला उसे भी बख्श देंगे। वो कहेगा अल्लाह मियां मेरी कौन सी नेकी है कि जाओ मुझे बख्श रहे हैं। तो इरशाद होगा कि एक मरतबा तू सो रहा था, तेरी आंख खुली, जबान से अल्लाह का नाम निकला और तू उससे गाफिल हो गया और करवट बदल कर सो गया, बस मैंने तेरे उस अल्लाह को कबूल कर लिया। अब वो एक नेकी है मेरे दोस्तों, लेकिन तमाम जिंदगी भर के गुनाहों पर भारी हो गई। इसलिए हमारे मेरे शेख इस बात पर फरमाते हैं कि देखो, फांसी की सजा हो जाने के बाद मुजरिम जो है वो अदालत के अंदर मुकदमा दायर करता है और सदर से दरख्वास्त पेश करता है कि आप हमारी सजा को माफ कर दिए। फरमाया कि तुम इसी दुनिया के अंदर اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اپیل کر لو اور اپنی درخواست دائر کر دو کہ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہ بخشے جائیں گے, ہم گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں, ہم ابھی سے آپ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کرتے ہیں, فریاد داخل کرتے ہیں کہ آپ اپنے کرم سے ہمیں بخش دیجئے اور ہمیں جنت عطا فرما دیجئے. ذرا فرمائے جو کام وہاں کرنا ہے تم اس کام کو دنیا میں ہی کر لو. ایک ہمارے شیخ کے پیر بھائی, ان کا شعر ہے کہ میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں, الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو, الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت میں ابھی سے میرے دوستو ہم یہ درخواست دائر کر دیں, استغاثہ دائر کر دیں, فریاد داخل کر دیں کہ اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے. مرشد فرماتے کہ بعد میں یہ کام کل پر مت چھوڑو, آج یہ کام کر لو, اللہ تعالی کی رحمت کی عدالت میں یہ درخواست دائر کر دو اور اپنے گناہوں کو بخشوا لو. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق اور گناہ 100% چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جانوں کو اپنی وہ رحمت عطا فرما دے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی, وہ خاص رحمت دے دیجئے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, وہ خاص رحمت دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے وہ رحمت خاصہ, اپنی رحمت سے وہ رحمت خاصہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم واقعه كواقعه الوليد. يا الله آپ اپنے کرم سے جیسے ماں اپنے بچے کی تربیت فرماتی ہے اسی طرح یا اللہ ہماری بھی نگہبانی فرما کہ یا اللہ جیسے ماں بچے سے مٹی کو دور رکھتی ہے یا اللہ گناہوں کو ہم سے دور فرما دیجئے, ہم کو گناہوں سے دور فرما دیجئے, اور اگر بچہ مٹی کھا لے تو اس کو مٹی جس میں میل کچیل لگا لے تو ماں اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر پیار کرتی ہے. یا اللہ ہماری جانوں کو بھی اپنے کرم سے اپنی کرم کی اپنی رحمت کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما کر یا اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما, اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما, دشمن والی زندگی یعنی گناہ والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب پر یا اللہ اپنا کا خاص کرم فرما دیجئے, تعلق میں اللہ کی دولت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما, یا اللہ اپنی محبت کامل عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی ایک ایک سنت عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانیین کی محبت عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک اپنے کرم سے 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا, یا اللہ اپنے کرم سے وہ اپنی رحمت خاص عطا فرما کہ دنیا میں بھی ہم گناہ چھوڑ دیں اور آخرت میں بھی یا اللہ اپنی بخشش کا یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو یا اللہ تعالی بخشش ہم سب کو عطا فرما دیجئے اور اپنی رحمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم الرحیم.